الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قانون معاشرت کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اس میں اب حقوق و فرائض کی بحث ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت کے بیان میں میں نے جو طریقہ اس کتاب میں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مضمون باندھنے کی بجائے قرآن اور سنت میں جو کچھ اس کے نصوص ہیں ان کو عنوان بنا کر اس کی شرح وضاحت کرتی ہے. اور میرے نزدیک کیونکہ دین کے معاملے میں بالخصوص جو اس کا قانون ہے، اپنی طرف سے بعض باتوں کی تمہید باندھنے اور ان کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کرنے کے نتیجے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے میں اسی طریقے کو بیان شریعت کے معاملے میں معذور سمجھتا ہوں. یہاں قرآن مجید کی دو آیات ہیں جن کا آپ مطالعہ کریں گے. ایک آیت مردوں سے متعلق ہے اور دوسری آیت عورتوں سے متعلق ہے. یعنی ایک میں مردوں کے کیا حقوق ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اور دوسری میں عورتوں کے. یہ پہلی آیت سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے اور دوسری سورہ نساء کی 19 نمبر آیت ہے. تو پہلے ہم نساء کی اس 34 نمبر آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. حقوق و فرائض. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أتاناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے. اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو. پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے وہ بہت بڑا ہے. اس میں جو قانون بیان کیا گیا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے وہ ابتدائی بحث ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالی نے خلقت کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ عورت آدم کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی، اس کی تخلیق بھی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح آدم کی تخلیق ہوئی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اسی طریقے سے حوا کو پیدا کیا. یہ اعلان کیا کہ ساری انسانیت آدم و حوا دونوں کی اولاد ہے اور دونوں کی حیثیت پوری انسانیت کے ماں باپ کی ہے. یہ بتایا کہ ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی مطلق فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات میں مرد عورتوں سے برتر ہیں اور بعض معاملات میں عورتیں مردوں سے برتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کچھ الگ اوصاف و صفات دے کر پیدا کیا ہے اور ان اوصاف و صفات میں کسی کو بھی کسی پر مطلق طور پہ بڑا نہیں کر دیا. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ اصل مسئلہ خاندان کی تشکیل کا ہے. میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ خاندان کو بطور ایک ادارہ کے جب وجود پذیر کیا جائے گا تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اصل میں اس اصول کو ماننے کے بعد قرآن مجید کے احکام اور ہدایات اس باب میں سمجھ میں آتے ہیں. اگر اس بنیادی اصول کو نہ مانا جائے تو پھر نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے کہ ایک نظم ریاست قائم کیا جائے، اس بات کو ہم اصول میں مانتے ہیں، یعنی پوری دنیا مانتی ہے،
کہ انسان کے لیے ایک نظم ریاست کا وجود ناگزیر ہے. کیوں ناگزیر؟ یعنی میں آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ایک باقاعدہ ریاست قائم کریں، اس میں کچھ سربراہ ہوں، ان کے لیے کچھ خصوصی حقوق ہوں، کچھ قوانین بنائے جائیں، کچھ ضابطے بنائے جائیں؟ کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح کا بنایا گیا ہے وہ ایک جبلت پر کام نہیں کرتا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، اس سے انحراف کر لیتا ہے، اور جب اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے اور انحراف کرتا ہے تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک منفی پہلو ہوا. اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح بھی نہیں بنایا گیا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو کر پیدا ہو جائے، دوسروں سے بے نیاز ہو کر پلے بڑھے، دوسروں سے بے نیاز ہو کر لڑکپن سے شباب کے مراحل طے کرے، دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنی معیشت کی زندگی بسر کر لے، دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے تمام ذرائع پیدا کر لے. یعنی وہ ایک طرف محتاج اور محتاج علیہ پیدا کیا گیا ہے، مجھے کچھ چیزوں کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ چیزوں کے لیے میری ضرورت ہے، اور دوسری جانب اس کے اندر انحرافات کی صلاحیت رکھی گئی. ان انحرافات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نظم عالم کو درم بھرم کر دیتا ہے. فرشتوں نے اس کے اختیار کو سمجھ کر یہ کہا تھا کہ پروردگار، اگر آپ اس کو یہ اقتدار بھی دے رہے ہیں، اختیار بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو خون بہائے گا زمین کے اوپر. اب اس کی اس خون ریزی کو کیسے روکا جائے، اس جرائم آشنا طبیعت کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، اس کی فطرت میں یہ جو مشق کر دینے کی صلاحیت ہے، اس سے دوسروں کو کیسے بچایا جائے؟ تو یہ چیز ہے کہ جس نے ابتدا میں قبائلی نظم کی صورت اختیار کی اور پھر بتدریج ریاست کے نظم کی صورت اختیار کر لی. چنانچہ اب ریاست کا نظم جب آپ قائم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے. ذمہ داری جس کو دی جائے گی اس کے ساتھ معاملے کی نوعیت مختلف ہو جائے گی. یعنی ایک معمولی درجے کی تنخواہ پانے والا اور معمولی تعلیم یافتہ کانسٹیبل ہاتھ اٹھائے گا اور آپ کو اپنی گاڑی روک دینا ہوگا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کھڑے ہو کر یہ بحث کریں کہ میں بھی ہاتھ اٹھانے لگا ہوں، یہ نہیں کر سکتے. یعنی جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس نظم کی عزت، اس کا احترام اور اس کی پابندی، یہی پھر شرف ہوتا ہے انسانیت. جیسے ہی آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس کو انارکی سے تعبیر کیا جاتا ہے. انارکی کیا چیز ہے؟ انارکی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر قانون بن جاتا ہے، اپنی جگہ پر ضابطہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فہم رکھا ہے، یہ شعور رکھا ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے دستبردار ہوتا ہے. یعنی میں اصل میں اپنی اس مرضی سے چوراہے پر کھڑے ہوئے دستبردار ہوتا ہوں کہ مجھے گاڑی آگے نہیں بڑھانی. نظم اسی سے قائم ہوتا. یعنی وہاں اگر سرخ بتی ہے تو رک جانا ہے. وہ کوئی برتری یا کہتری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا مسئلہ ہے کہ اس نظم کو کیسے چلایا جائے، اس کو کیسے قائم رکھا جائے. تو خاندان کے نظم کو اگر آپ اصول میں مان لیں جو قرآن چاہتا ہے کہ مانا جائے، پھر اس کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر اس کے نظم کو نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ دنیا اصل میں انارکی کے اصول پر چلنی چاہیے، تو نہ ریاست کے سربراہ کی اطاعت کا جو وہ حکم دیتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا، اور نہ خاندان کے اندر جو نظم قائم کر کے حقوق و فرائض قائم کرتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. یعنی اصل میں یہ بنیادی چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس کے بعد اس آیت میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں. اس آیت سے اوپر کے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جد و جہد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی خلقی صفات نہیں ہے. یعنی یہ آیت قرآن مجید میں سورہ نساء میں جہاں آئی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدمہ قائم کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے ہر جگہ صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہے، خلقت کے اعتبار سے بعض چیزوں میں فرق کیا ہے. اس کی تمنا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایسے میدان میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرو گے جس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی اعلیٰ شاعرانہ صلاحیتیں دیتا ہے، کسی کو بڑا اچھا ادب کا ذوق دیتا ہے، کسی آدمی کے اندر فنی چیزوں کو سمجھنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی آدمی ہے کہ وہ مٹی کے اندر سے معلوم نہیں کیا کچھ برآمد کر کے ہم کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اتنا فرق ہے، یعنی ایک آدمی کسان کی زندگی بسر کرتا ہے، ایک آدمی مصور کی زندگی بسر کرتا ہے، ایک شاعر کی زندگی بسر کرتا ہے، ایک ادیب کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو شاعری بنوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ طبیعت میں ادنا موزونیت بھی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک ایسے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے گا جس میدان میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی لیبارٹری میں، کسی معمل میں سائنسی تحقیق کے لیے پیدا کیا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کا سینہ چیر کر اپنے بہت سے حقائق کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی صلاحیت دے کے پیدا کیا ہو۔ تو انسان کا یہ سمجھنا کہ میری اپنی صلاحیت کیا ہے، اس کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کرنا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اگر یہ چیز دی ہے تو مجھے بہرحال اس کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے، اس کو پہلے بطور اصول واضح فرمایا۔ اور یہ کہا کہ خلقی صفات، خلقی صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے کسی تخلیق کی فطرت میں ابتدا سے رکھ دی، یعنی اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر کچھ اوصاف رکھ دیے ہیں، کچھ خصوصیات رکھ دیے ہیں، کچھ صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ مسابقت کا میدان نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کی صلاحیت کی نکالی کرنے میں نکل کھڑا ہو، اس کو سمجھنا چاہیے مجھے کیا دیا گیا ہے، اور مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ اگر دنیا میں کسی اور کو بھی دیا گیا ہے تو وہ میرا آئیڈیل ہے، مجھے اس کو اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے، نہ کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا وہ تو مجھے پسند نہیں ہے، جو دوسرے کو دیا گیا ہے وہ حاصل کرنے کی میں جدوجہد کروں گا۔ سلکی صفات میں اس لیے کہ سلکی صفات کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فلوا کے ترجیح حاصل ہے، یعنی خلقی صفات ایسی چیز ہے کہ ان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا نظام اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ سب کے سب باٹا کے جوتے ایک ہی سانچے سے نکلے ہوئے بن گئے، اس طرح نہیں بنایا گیا، یعنی اتنا تفاوت رکھا ہے، اتنا فرق رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ذہانت کے لحاظ سے ابتری ہوتے، جینیس ہوتے، یعنی وہ باتیں جو عام آدمی سوچتا ہے کیسے سوچ جاتی ہیں، اچھا دنیا کے ہر فن اور علم میں ہوتے ہیں، یعنی سائنس میں بھی ہوں گے، مذہب میں بھی ہوں گے، ادب میں بھی ہوں گے، شاعری میں بھی ہوں گے، دنیا کے تمام علوم و فنون میں ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ ایسی غیر معمولی ذہانت ہوتی ہے، اور بعض اوقات آدمی جو ہے وہ ایک دیہات میں بالکل ان پڑھ لیکن اب کی ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے، یعنی وہ صلاحیت کسی بھی پہلو سے ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جو قدیم شاعری اور ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا وہ جو لوگ تھے، عمر القیس، لبید، سیفو، ہومر، یہ کون سی درسگاہ میں بیٹھے تھے جان؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غیر معمولی صلاحیت ہے نا کہ صدیوں کے بعد بھی نام زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب میں صرف یہی تو نہیں پیدا کیے تھے نا، ارسطو، افلاطون معمولی لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی نبوت حاصل ہے ان کو، سقراط، ان کی زندگی، ان کے علوم، ان کے فنون، انہوں نے دنیا کو کیسے دیکھا، انہوں نے دنیا میں انسانوں کے تعامل کو کیسے دیکھا، غیر معمولی ذہانتیں ہیں۔ تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب آدمی کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پیدا کیا ہے ایک کسان، لیکن افلاطون بننے کی کوشش شروع کر دی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ خلقی صفات اور صلاحیتوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ آدمی کو کچھ وقت لگتا ہے یہ جاننے میں کہ میں کیا ہوں، میری کیا صلاحیتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے بعد آدمی اگر بالکل برخود غلط نہ ہو تو سمجھ لیتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ اس صلاحیت کو سمجھ کر اسے نشو نما دینا، اس میں اپنے لیے نمونے اور مثالیں تلاش کرنا، اس کو اپنے لیے آئیڈیلائز کرنا، یہ انسان کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر وہ اس مقابلے پہ اتر آئے تو شکست مقدر ہوتی، یعنی ہو نہیں سکتا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا، اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کمتر رکھا ہے. یعنی اس کے ساتھ کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں جو کر دیے گئے ہیں. یعنی ایسا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی بڑی جدوجہد کرتا ہے دنیا کی زندگی میں, لیکن وہ مشکل اپنی روٹی پوری کر پاتا ہے, اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جا کے مٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں سونا بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ. اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس کے مواقع موجود ہوتے ہیں, معیشت میں بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے معاشرت میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش میں ایک خط سا اس کے اوپر سوار ہو جائے اور وہ ہر حال میں دوسروں کی نکالی کرنا شروع کر دے, تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ ہر چیز ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظم اس طرح بنایا, اس کو بھی قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم دنیا میں سارے انسانوں کو ایک جیسی صلاحیت دے کے پیدا کر دیتے تو کوئی کسی کام نہ آتا, یعنی سارا کارخانہ ہی بالکل ختم ہو جاتا, سب شاعر بیٹھے ہوئے مشاعرہ کر رہے ہوتے اور پھر دنیا سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی ہوتی ہے کہ شاعر والا کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے. دلی میں ایک شاعر کی بیگم صاحب نے ان سے کہا کہ نکھٹو کچھ جاؤ باہر, جا کے کچھ جدوجہد کرو, سارا دن یہاں چارپائی توڑتے رہتے ہو, پڑے رہتے ہو, دیوان خانے میں بیٹھ کے لوگوں کو دو چار شعر سنا دیتے ہو, کہیں بازار میں جاؤ, جا کر کچھ بیچو, کچھ کھاؤ, کچھ پیو, یہ بچوں بھوکے مر ان کا شاعر بتا ماسی جدوجہد کے لیے پیدا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی, کسی کو جسمانی, کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کمتر رکھا. یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی معاشرتی لحاظ, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی مرتبہ بہت غیر معمولی تھا, یعنی آپ عرب کے ایک آخری درجے کے معاشرتی لحاظ سے بلند قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, لیکن معاشی حالات یعنی بڑی قسم پرسی کی زندگی سے ابتدا کی, تو یہ فرق اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے معاملات سے نہ انہوں نے کسی پیغمبر کو مستثنی کیا ہے, نہ کسی مسلم کو مستثنی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے لوگ, ان کی آپ ڈارون ہے, آئنسٹائن ہے, مارکس ہے, ان لوگوں کی ابتدائی زندگی پڑھیے, تو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیتیں دی تھیں, لیکن معاشی حالات ویسے نہیں تھے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بالکل ہی احمق قسم کے آدمی کو جو کسی بہت کھاتے پیتے آدمی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اس موقع کے اوپر آپ علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے ہی اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواجگی عطا کی ہے, خبر نہیں جن کو بندہ پروری کیا ہے. تو یہ دنیا میں ہوتا ہے حادثہ, اس حادثے میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیا وہ ان خلقت کی بنیاد پر جو فرق اللہ نے رکھے ہیں, پیدائش میں رکھے, مجھے اس ملک میں پیدا کیا, اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک امریکہ ہے, نہیں پیدا کیا نا وہاں پہ, اب ٹکر ماری جائے کیا کیا جائے. یعنی وہ ہمارے یہاں ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھائی شریکوں کا منہ لال دیکھ کے آدمی تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کر لے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہ میں نے یہ فرق رکھا ہے انسانوں کے درمیان میں. اب آپ مرد و عورت پر آ جائیے, مرد و عورت کا معاملہ بھی یہی ہے, ان میں زوجین کا تعلق, یہ جوڑا ہے. جوڑے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنس, ایک ہی نو کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پیدا کر دی. زوجین کا لفظ جو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب اس برابری کا اظہار ہے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. جیسے انسان ہونے کے لحاظ سے میرے جیسے کجمج بیان میں اور استو افلاطون میں کوئی فرق نہیں, انسان ہونے کے لحاظ سے تو ہم دونوں برابر ہیں, لیکن کیا اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہی برابر ہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ذہنی صلاحیتیں تو ایک چیز, جسمانی صلاحیتیں بڑی غیر معمولی ہوتی. ہرکلس اور سیمسن تو معلوم نہیں افسانہ یا کیا ہے, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے خود یہ تجربہ پیش آیا کہ میں ایک لاہور کے بڑے ہوٹل میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا کہ وہ گھومتا ہے, یعنی اس میں آپ ایک طرح سے داخل ہو جائیں تو پھر وہ دروازہ ہی آپ کو لے جائے گا کہیں. تو جس وقت میں داخل ہو رہا تھا تو اسی جگہ پر محمد علی قلعے داخل ہوئے, وہ آئے ہوئے تھے اندر لاہور میں. تو میں نے ظاہر ہے کہ ان کو ٹیلی ویژن ہی پر دیکھا تھا, کبھی قریب سے میں نے انسانی جسم پر خدا کے کمال کو نہیں دیکھا. یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مرمر کو تراش دیا, حیرت انگیز تھی. یعنی نظر پڑتے ہی آپ نظر اٹھا نہیں سکتے, کیا جسم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ایسے ہی بعض لوگوں میں نفسی صلاحیتیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں, یعنی وہ آپ کے اندر اتر جائیں گے, آپ کا تجزیہ کر کے آپ کو باہر پھینک دیں گے, آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے یہی تھا میں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مستقبل بین ہوتے ہیں, یعنی کیا پیش آنے والا ہے آپ کو بتا دیں گے. لوگ یہ خیال کرتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, حالانکہ یہ بالکل نفسی صلاحیتوں کا کمال ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا تفاوت رکھتے ہیں, انسانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. اس دنیا میں میں ہمیشہ یہ کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں, پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے صحافی نے بھی اس پر دو تین کالم لکھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج کل بڑے لوگ نہیں پیدا ہو رہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر دور میں پورے توازن کے ساتھ لوگ پیدا کرتے ہیں. فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ اگر قوم زندہ ہوگی تو اعلیٰ درجے کے لوگوں کو نمایاں کر کے اوپر لے آئے گی, مردہ ہوگی تو کوئی پوچھے گا نہیں ان کو. یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد جو لوگ اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر, کیونکہ قوم کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے, اس کا ذوق پست ہو چکا ہے, وہ لوگوں کے انتخاب کے معاملے میں کسی اعلیٰ مقام پر نہیں رہی بحثیت مجموعی, تو پھر اس میں کیا ہوگا, اس میں بہروپی اوپر آ جائے گی, اس میں تماشا دکھانے والے نمایاں حیثیت اختیار کر لیں گے. ہر فن میں, ہر میدان میں اسی طرح کے لوگوں کو زیادہ پسند کیا جائے گا, یہ نتیجہ اس کا نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو جس طرح سے مردوں اور عورتوں کا توازن نہیں بگڑتے دیتے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ غیر معمولی حالات ہو جاتے, ایک الگ چیز ہے کہ یہ پچھلے دنوں کیا ہوا, پچھلے دنوں یہ ہو کہ فلاں ملک میں مرد ہی مرد پیدا ہونے شروع ہو گئے, ایسا تو نہیں ہوتا. ویسے جو کچھ ہم اب کارنامے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو چھیڑنے میں, اس میں ہو سکتا ہے یہ صورتحال ہو جائے, لیکن اللہ توازن قائم رکھتے ہیں. تو جس طرح وہ مردوں اور عورتوں کا توازن قائم رکھتے ہیں, آپ کبھی جائزہ لے کر دیکھیے گہری نظر سے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو کچھ انہوں نے دنیا بنائی ہے اس کے لحاظ سے پوری تقسیم کے ساتھ افراد پیدا کر رہے ہیں. یعنی کتنے لڑنے والے چاہیے, کتنے کام کرنے والے چاہیے, نظم ہے نا کائنات کا. اس حکمت کو کبھی آپ اندر اتر کر دیکھیں تو ایسے پیدا کرتے ہیں. کتنے شاعر چاہیے, کتنے ادیب چاہیے, اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں جتنے پیدا ہو جائے تو نظم عالم چلتا رہے. تو مرد و عورت کے مابین زوجین کا تعلق ہے. زوجین کے لفظ کو سمجھ لیجئے, مطلب یہ کہ انسان ہونے کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. ایسے سمجھیے کہ انسان تھا, اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ ایک پرانی جو افلاطون نے ڈائلاگ آف پلیٹو میں بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی ہے, وہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا تھا کہ دیوتاؤں نے جب بنایا تو ایک ایسی مخلوق بنائی جو بڑی گول مٹون اور بڑی خوبصورت سی تھی, اور وہ اپنے اندر دونوں صلاحیتیں رکھتی تھی, یعنی اس میں مردانہ اوصاف بھی تھے, زنانہ اوصاف بھی تھے. اس کے بعد دیوتاؤں میں لڑائی ہو گئی, تو جھگڑے کے دوران میں کسی دن اٹھا کے ایک دیوتا نے اس کو پھینک دیا, دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی, مرد بن گیا. اگر یہ ہے تو یعنی ایک افسانہ, لیکن یہ کہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں, قرآن بھی یہی کہتا ہے, یعنی وہ ان کو زوجین کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کوئی اور مخلوق ہے اور عورت کوئی اور مخلوق ہے, دونوں انسان ہونے کے لحاظ سے گویا یوں سمجھیے کہ ایک شخصیت ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ زوجین کا مطلب. اب زوجین کا تعلق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, یعنی زوجین کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کو لیا جاتا اور دو ایک ہی طرح کے مرد بنا دیے جاتے, یہ زوجین کا تعلق نہ ہوا. زوجین کا تعلق اصل میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, اس کو زوجین سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے رات اور دن ہے, جیسے پیاس اور پانی ہے, اس طرح سورج اور چاند ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتے ہیں, تو اس کو زوجین کا تعلق ہم کہتے ہیں. مرد اور عورت میں زوجین کا تعلق کیسے پیدا کیا گیا ہے, ایک کو فاعل اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا گیا. یعنی یہ فاعل اور منفعل ان میں کیا فرق ہوتا ہے, یعنی ایک کے اندر حسن ہے اس کا پیسو ہونا, اور دوسرے کا جمال ہے اس کا ایکٹیو ہونا. ان کے درمیان جو تعلق پیدا کیا گیا وہ یہ ہے. اچھا, اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ فعلیت یعنی جو فاعل ہونا ہے, یہ گرامر والا فائل نہیں ہے, جو فائل ہونا ہے, فعلیت کیا چاہتی ہے؟ وہ غلبہ چاہتی ہے, شدت چاہتی ہے, تحکم چاہتی ہے. ہر خاتون شہادت دے گی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی اصل میں یہ غلبہ, شدت اور تحکم ہے کہ جو مرد کے اندر مردانہ صفات کے جزوے لا ینفق کے طور پر رکھا گیا ہے, یہ جب کنٹرول میں نہیں رہتا تو جانور بن جاتا ہے. مردوں کو دیکھا ہوگا آپ نے جس کے خلاف عورتیں احتجاج کرتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی کہ اس کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ اس کے اندر یہ اوصاف رکھے گئے ہیں، اور اللہ نے جو اوصاف بھی رکھے ہیں وہ رکھے اس لیے گئے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. آدمی بعض اوقات ان کو اپنی حد سے، ان کی لئے حد سے بڑھا دیتا ہے، وہ خدا کی پیدا کردہ آزمائش ہے. لیکن اگر آپ فعلیت کا تجزیہ کریں کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ غلبہ، شدت اور تحکم. تحکم مطلب ہے میرا فیصلہ ہے بھائی، یہ بری بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی غور کیجیے اس بات کے اوپر، یعنی صدام اپنی پوری قوم کو مروا دے گا، لیکن ہے تو صدام. یہ چیز جو ہے یہ حدود سے تجاوز کر گیا. یعنی کس موقع پر آدمی کو اسے سرنڈر کر دینا چاہیے، کہاں چھوڑ دینا چاہیے، یہ خدا کی ہدایت سے انسان سیکھتا ہے. لیکن یہ چیز ہے جو کھڑا رکھتی ہے. اس کے بغیر دنیا کی جو آزمائش ہے اس میں جو کام کرنے ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو لوگ اطمینان کے ساتھ گھر سے اٹھتے ہیں، جا کے دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک معزز خاتون کو ان کی بحث کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا جس دن غار سے پہلی مرتبہ دونوں نکلے، آگے شیر کھڑا تھا، بیوی پیچھے چلی گئی، میاں مقابلے میں آ گیا. تو فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ غلبہ، شدت اور تحکم یہ فعلیت کے اجزاء ہے. انفعالیت، اس کے مقابل میں انفعالیت کیا ہے؟ انفعالیت اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری کا تقاضا کرتی. یعنی جس طرح غلبہ، شدت اور تحکم اوصاف ہے، صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری بھی صفات ہیں، خوبیاں ہیں. یعنی اگر نرمی نہیں ہوگی تو مامتا نہیں وجود میں آ سکتی، گھر کے اندر موافقت کے رجحانات نہیں وجود میں آ سکتے، سوسائٹی کے اندر جو اتھل پتل ہوتی ہے اس میں ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر خاندان کو قائم رکھنے کے دائیات نہیں وجود میں آ سکتے. یہ نرمی جو ہے ابھی اللہ تعالی نے اپنے بارے میں بیان کیا، وہ قہار بھی ہے لیکن وہ سراسر رحمت ہے. یہ سراسر رحمت ہونا، یہ سراسر شفقت ہونا، یہ مرد میں کم ہوتی. اچھا، لیکن اس کے بالمقابل غلبہ، شدت اور تحکم زیادہ ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بعض اوقات مسئلہ بن جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو شفقت اور نرمی ہے، بعض عرب اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں بات ہونی چاہیے. تو یہ اتنا فرق ہے اس میں. نزاکت، یعنی یہ نزاکت، وہ نزاکت نہیں ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یعنی اس سے براد وہ نزاکت نہیں ہے، اس سے اصل میں وہ نازک احساسات ہیں جو عورت کے اندر رکھے گئے. یعنی وہ چیزوں کو جس زاویے سے لیتی ہے، جیسے محسوس کرتی ہے، اس کے اندر نرمی بھی ہے. اور آپ جس جس پہلو سے دیکھیں گے نا، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ہر چیز کے اندر کے لطیف پہلو کو لے رہی ہوتی. یعنی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا لطیف پہلو ہوتا ہے، ایک ذرا کثیف پہلو ہوتا ہے. مرد کا رجحان بالعموم دوسری جانب ہوتا ہے، اور جن مردوں کا رجحان دوسری جانب نہیں ہوتا وہی ہوتے ہیں شاعر. انفعالیت اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری. یعنی مرد اپنی فطرت میں یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کرے، خاتون جو ہے وہ اثر پذیری اس کے اندر، یعنی ایک طرح کا متاثر کچھ صفات ہیں جن میں وہ بھی چاہتی ہے کرنا، لیکن بالعموم وہ سمے اثر قبول کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اثر قبول کرنا جو ہے، ماحول سے اثر قبول کرنا، سوسائٹی سے اثر قبول کرنا، افکار سے اثر قبول کرنا، یہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے اندر ایڈجسٹبلٹی پیدا کرتا ہے. یعنی اثر پذیری بھی یہاں اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ بولتے ہیں کہ بھئی عورت جلد متاثر ہو جاتی ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس میز پر یہ کتاب رکھنا چاہتے ہیں، یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اثر پذیری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس بوجھ کو برداشت کر لے، اس کا تحمل کر لے. اگر یہ بوجھ کو برداشت کرنے کی بجائے نیچے سے یک بجک پھدک کر باہر پھینک دے تو کتاب رکھی نہیں جائے. یعنی آپ جتنا جی چاہے زور لگا لیجئے، ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ چیز کو اپنی جگہ پر لے لینا، وہ اس کو کنسیو کر لیتی، لے لیتی، اور یہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. تو غلبہ، شدت اور تحکم، نرمی، نزاکت اور اثر پذیری، ایک چیز فعلیت کا تقاضا ہے، دوسری انفعالیت کا تقاضا ہے. اس لحاظ سے دیکھیے تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. یعنی اوصاف و صفات کا فرق ہے، لیکن جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کے لحاظ سے ہر ایک دوسرے کے اوپر برتر ہے. نرمی نزاکت اور اثر پذیری میں عورت برتر ہے, اور غلبہ شدت اور تحکم میں مرد برتر ہے. اچھا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں, خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں مرد و عورت پیدا کرتا ہے, لیکن دیکھیے درمیان کی مخلوقات بھی پیدا کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر جگہ کچھ مستثنیات موجود ہوتی ہیں, یعنی کچھ چیزیں ہوں گی. عمومی قانون یہی ہے, عام طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے. یہ ان کی خلقی صفات ہے, یعنی یہ جو چیز ہے نرمی نزاکت اثر پذیری غلبہ شدت اور تحکم یا فعالیت اور انفعالیت, یہ ان کی خلقی صفات ہیں. ان میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی, یعنی عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی یا مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے. اگر اس فرق کو دونوں اپنے لیے ذلت کی چیز سمجھ لیں, یعنی مرد کو نزاکت ہی پسند ہو, نرمی ہی پسند ہو, تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں قاصر رہ جاتا ہے. جس جگہوں پر اسے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار نہیں ادا کر پاتا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر عورت اپنے اندر غلبہ شدت اور تحکم کی صفات کو مصنوعی طور پر پیدا کرنا شروع کر دے تو ایک اور مخلوق وجود میں آنے لگ جاتی, یعنی پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کوئی جمال کوئی حسن اس میں تلاش کر سکے. تو یہ جو صفات ہیں اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, ان صفات و اوصاف کو چونکہ اس نے خلقی طور پر رکھ دیا ہے اس لیے ان میں مسابقت اور تنافس کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. مسابقت اور تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, ان میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی, جس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا کہ بلاخر دونوں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے باقی رہ جائیں. یعنی اگر دونوں اس میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو دونوں برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا میدان بھی ہے, اور وہ اقتصادی صفات کا میدان ہے. اقتصادی صفات جن کو انسان محنت سے جدوجہد سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اسی آیت میں بتایا ہے کہ ایک میدان ہے خلقی صفات کا, اس میں سمجھنا چاہیے میں کیا ہوں اور اس چیز کو نشو نما دینی چاہیے. یعنی عورت اپنے عورت ہونے کے خصائص کو سمجھ کر جب اس کو نشو نما دے گی تو وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہوگی. مرد جب اپنی مردانہ صلاحیتوں کو سمجھ کر ان کو نشو نما دے گا یا ان کا صحیح ادراک حاصل کرے گا تو وہ اپنے لیے بہتر میدان منتخب کر رہا ہوگا. اس کے بالکل برخلاف اقتصادی صفات کا ایک میدان ہے, یہ میدان نیکی تقوی عبادت ریاضت اور علم و اخلاق کا میدان. یعنی ایک میدان ہے جس میدان کے اندر آپ کو غلبہ شدت اور تحکم چاہیے, ایک میدان ہے جس میں آپ کو نرمی نزاکت اور لطافت چاہیے. یہ تو خلقی صفات ہے, لیکن اقتصادی صفات میں نیکی ہے تقوی ہے عبادت ہے ریاضت ہے. ریاضت یہاں استعمال ہوا ہے اس جدوجہد کے لیے جو آدمی کسی علم اور فن کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, یعنی یہ صوفیانہ اصطلاح نہیں ہے. اچھا علم اور اخلاق کا میدان, علم کی دنیا میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا, بڑی اعلیٰ صلاحیتیں عورتوں کو دی ہیں, ان کے مقابلے میں بعض وقت مردوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو علم اور اخلاق کا میدان جو ہے قرآن نے اس کے لیے جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کی جامع تعبیر اختیار فرمائی ہے. مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے, یعنی اچھے عمل کا میدان. یہ میدان وہ ہے کہ جس میں عین ممکن ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ جائے اور ممکن ہے کہ مرد عورتوں کو پیچھے چھوڑ جائے, یعنی یہ وہ میدان ہے جس کے اندر جدوجہد ہو سکتی ہے. مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے, اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں, بلکہ مسابقت اس میدان میں اتنی ہی محمود ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم ہے, وہاں جتنی قابل مذمت ہے. یعنی مردوں کا زنانہ بننا اور عورتوں کا مردانہ بننا جتنا قابل مذمت ہے, اس میدان میں اگر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے کہ میں بڑھ کر آگے چلوں گی اور وہ کہے کہ میں بڑھ کر آگے چلوں گا, یہ اتنا ہی قابل تحسین ہے. مرد بڑھے تو اسے بھی اپنی جدوجہد کا پھل ملے گا, اور عورت بڑھے تو وہ بھی اپنی تگوداؤں کا ثمرہ پائے گی. بانو باندی آزاد غلام شریف وزیر خوبصورت بدصورت اور بینا و نابینا سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے. علم و اخلاق کا میدان, ایمان اور عمل صالح کا میدان, یہ وہ میدان ہے کہ جس کا نتیجہ تو قیامت میں نکلنا ہے, لیکن یہ ہے سب کے لیے کھلا ہوا. اس میں تو صرف وہی آدمی ہاتھ مل رہا ہوگا کہ میں کن میدانوں میں جدوجہد کر رہا 60-70 سال کی زندگی کے لیے, ابدی زندگی میں برتر مقام پانے کا میدان دوسرا تھا. وہ میدان کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا میدان.
اور عورت کی کیپیبلٹی میں فرق ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے.
یہاں علم وہ زیر بحث نہیں ہے, یہاں اصل میں وہ علم زیر بحث ہے جو خدا کی معرفت کا علم ہے, جس میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, جس میں وہ اپنے بارے میں اور کائنات سے اپنے تعلق کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. یعنی اس وہ فنی علم ہے, یعنی وہ علوم وہ ہیں کہ جن کے اندر لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ اس میں عورت کے دماغ میں کتنی صلاحیتیں, مرد کے دماغ میں کتنی, وہ موضوع نہیں ہے. یعنی وہ علم ایک الگ علم ہے, وہ علم وہ ہے کہ جس کا مثال کے طور پر میں اس وقت کسی چیز کا علم رکھتا ہوں, یہ ایک اور علم ہے. اور ایک خدا کی معرفت کا علم جو ہے, اپنے مقام کو پہچاننے کا علم, اپنے صحیح شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا علم, اپنے اخلاقی وجود کو اپریشیٹ کرنے کا علم, اس میں کوئی فرق نہیں, یہ بالکل دو الگ الگ علوم ہیں. تو یہاں وہ علم, اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ایمان اور عمل صالح کی تعبیر ہے. یعنی وہ علم جس سے ایمان حاصل ہوتا ہے, وہ اخلاق جس سے نیک عمل حاصل ہوتا ہے. یہ جو میدان ہے یہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. یعنی آپ برتری چاہتے ہیں تو برتری کا حقیقی میدان جس کے اندر غیر معمولی برتری حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ میدان ہے. یعنی آپ کا شعور کتنا بلند ہو گیا اللہ کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, اپنے وجود کے بارے میں, دوسرے انسانوں کے بارے میں, آپ نے اپنی اخلاقی حیثیت کس مقام پر کھڑی کر دی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہو سکتا ہے کہ یہاں آدمی کو صلہ محسوس نہ ہو, لیکن اصل میدان یہ ہے. اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. حوصلہ آزمانے اور ارمان نکالنے کے لیے صحیح میدان یہ ہے, جس کو اترنا ہو وہ اس میدان میں اترے. ارشاد فرمایا یہ وہ آیت ہے جو اس آیت سے پہلے آئی ہے سورہ نساء. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور جس چیز میں اللہ نے ایک دوسرے کو پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو, یعنی جو خلقی فضیلت ہے اس کی تمنا نہ کرو. اس کی تمنا کرنا لا حاصل تصادم میں الجھنا ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اکتساب, یعنی اب یہ بتایا کہ اکتساب کا ایک میدان ہے. ایک میدان وہ ہے جس میں ہم یہاں کمائی کرتے ہیں, ایک تو ہم کچھ صفات لے کر آ گئے ہیں, ایک وہ چیزیں جو یہاں ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, وہ ایمان کا میدان, وہ عمل صالح کا میدان, وہ اعلیٰ اخلاقی رویوں کا میدان. یہ وہ میدان ہے کہ جس نے جتنی کمائی کر لی اتنا ہی آگے بڑھ جائے گا. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ پائے گی. یعنی یہ میدان برابر کا میدان ہے. اس میدان کے اندر دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور اس میں کوئی حد نہیں. ایمان اور عمل صالح کی زندگی کا آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آسمانی انتہا ہے جہاں تک آپ چاہے چلے جائیں. اور اللہ سے اس کا فضل اس میدان میں چاہو, یعنی اللہ سے فضل و کرم کی دعائیں آدمی کو اور توقع آدمی کو اس میدان میں رکھنی چاہیے. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, یعنی اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کائنات بنائی ہے, اور اسی کی بنیاد پر اس نے یہ تقسیم کی. اسی ہدایت کو رہنما اصول قرار دے کر, یعنی یہ بنیادی اصول ہے, اس کو رہنما اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ خلقی صفات کے میدان میں مسابقت نہیں کرنی, اور ایمان اور عمل صالح کے میدان میں مسابقت کرنی ہے. اسی ہدایت کو رہنما اصول قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے آیہ زیر بحث میں خاندان کی تنظیم کے لیے اپنا قانون بیان فرمایا ہے. یعنی اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ خاندان وجود میں لانا ہے. خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد و عورت کے اس فیصلے سے جس سے ہم نے اس تحریر کی ابتدا کی ہے, یعنی وہ نکاح کرتے ہیں, میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اس خاندان کے ادارے کی تنظیم کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے, کیا حقوق و فرائض ہونے چاہیے؟ خاندان کا ادارہ بھی اگر غور کیجئے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے. یعنی یہ جو خاندان بنتا ہے نا, جیسے ہی میاں بیوی زندگی شروع کرتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, ماں باپ کے رشتے وجود میں آتے ہیں, دوسرے تعلقات وجود میں, تو یہ ایک پوری ریاست بن جاتی ہے. اس میں اگر کبھی آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ بے شمار فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے بچوں کے معاملے میں کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کبھی غور کریں اس بات کے اوپر, یعنی کوئی دنیا کی ریاست بھی اس طرح کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہوتی. ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے, تربیت میں, تعلیم میں, ماحول میں, اس کو کہاں پڑھانا ہے, کہاں رکھنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, کیا سکھانا ہے, آپ دیکھیے کہ اس میں آپ قدم قدم پر فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ فیصلے کسی اینٹ پتھر کی دیوار کے لیے نہیں کیے جا رہے ہوتے, ایک ایسی زندہ شخصیت کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل ارسطو بنے گی یا افلاطون, کسان بنے گی یا مزدور, کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ معمولی ادارہ نہیں ہے. اور اس ادارے میں پھر اس کے بعد جب یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو پھر معاملات کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, تعلقات کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کے مابین بھی آپ کو اس کا نظم قائم رکھتے ہوئے, یعنی وہ نظم جو میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بچے کی بالکل درست پرورش کا ماحول اس کو دے, اور جو بڑھاپے میں انسان کو رشتوں کی وہ محبت اور وہ تعلق فراہم کرے کہ جس کا کوئی بدل دنیا میں, یعنی جس کے بدل تلاش کرنے میں لوگوں نے بہت جدوجہد کر لی لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ پورا کا پورا جو نظم ہے یہ بالکل ایک چھوٹی سی ریاست ہے, جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یہ تقریر نہیں کی جا سکتی کہ ہم سب برابر ہیں, اور انسان کی حیثیت سے سب برابر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب ریاست بنائی گئی تو ہم سب کو بادشاہ بنا دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ اسی طرح سے آپ دیکھیں چھوٹا سا چھوٹا ادارہ ہے, مرد قائم کرتے ہیں, عورتیں قائم کرتی ہیں, ایک تعلیمی ادارہ ہے, کسی کو پرنسپل بنائیں گے, کچھ ذمہ داریاں دیں گے, کچھ حقوق تسلیم کریں گے, کچھ فرائض کا ادراک کریں گے, فوج قائم کریں گے, یعنی ایسے تو نہیں قائم کرتے کہ ایک بھیڑ کو تربیت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ لڑو جا کے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت دنیا کے آزاد انسانوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے امریکی فوج میں اپنے آپ کو بھرتی کیا. اس وقت تک تو اختیار تھا ان کے پاس نہ بھرتی ہوتے, لیکن ہو گئے. اب اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کو سربراہ بنائے گا, اور وہ فیصلے ان کی زندگی اور موت کے فیصلے. تو دنیا کا نظم جو ہے یہ اپنے قیام و بقا کے لیے, خواہ ریاست کا ہو خواہ ادارے کا ہو, آپ تصور نہیں کر سکتے اس بات کا کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے گا اس کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا, یہ فطرت کے خلاف ہے. ایک مسلمان لوگوں کا معاشرہ ہوگا اس کے اندر, شروع میں جب لوگوں نے کچھ نئے فلسفے ان دو صدیوں کے شروع میں تلاش کرنے شروع کیے, تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کو ہم اسٹیٹ کے بغیر, ریاست کے بغیر ایک معاشرہ پیدا کر لیں, لیکن اس میں مکمل ناکامی ہوگی. یعنی یہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے بالکل خلاف تھا, اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. جب ہم خاندان کا ادارہ بناتے ہیں تو اب یہ ریاست جو چھوٹی سی ریاست ہے, ایک یونٹ ہے چھوٹا سا, یہ اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے. جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے, اس طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے. سربراہی کا مقام اس ریاست میں مرد کو بھی دیا جا سکتا تھا اور عورت کو بھی, یعنی اب دو ہے نا, دونوں انسان ہیں, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے سربراہی کا مقام کس کو دیا جائے, تو سربراہی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے. یعنی جو اس پورے نظم کو چلانے کے لیے صلاحیتیں چاہیے, کیا وہ نرمی, نزاکت اور اثر پذیری کی چاہیے, یا اس نظم کو قائم کرنے کے لیے غلبہ, شدت اور تحکم کی چاہیے, یعنی حدود کی پابند کر کے. تو آپ مانیں گے کہ اس میں پہلے والی صلاحیتوں کو اس میدان میں ترجیح حاصل ہو جائے گی. جیسے آپ نے اگر کوئی علمی ادارہ قائم کیا ہے تو اس کے اندر نہایت صالح لوگ ہو سکتا ہوں, بڑے نیک لوگ ہو سکتا ہوں, ایسے ہی جن کی پیشانیوں کے اوپر گٹے پڑے ہوئے ہوں, لیکن اگر وہ سائنس کا ادارہ ہے تو وجہ ترجیح کیا بنے گی, یعنی کس اصول کے اوپر آپ ترجیح دیں گے. سیدنا عمر کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا نا, کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر کسی نشست میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ عجیب صورتحال ہے کوفہ کے شہر میں, جس آدمی کو میں امیر بنا کے بھیجتا ہوں اگر کسی متقی اور پرہیزگار کا انتخاب کرتا ہوں تو نظم نہیں چلتا, اس سے بغاوت ہو جاتی, اور اگر کسی دوسرے کا انتخاب کرتا ہوں تو اس میں تقوی کی وہ صفات نظر نہیں آتی. دونوں چیزیں ان کے نزدیک اہم تھی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں سے, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک اور کام کریں, آپ نظم کی صلاحیت رکھنے والے ایسے آدمی کا انتخاب کر لیں جس کے اندر ذرا تقوی کم ہو. تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے سنبھال لیں. تو جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے کس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ برتر ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے. یعنی بالکل ممکن ہے کہ اگر آپ نے کسی موقع کے اوپر پہاڑ کھودنا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری نوعیت کا آدمی چاہیے ہو, آپ نے اگر زراعت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی اور نوعیت کا آدمی چاہیے ہو, آپ نے ایک سائنس کی لیبارٹری قائم کرنی ہے تو اس کا نظم چلانے کے لیے. یعنی آپ کو جب آپ نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کر لیا دین و اخلاق کے ہر اصول کو پامال کر کے, تو اس کے لیے آپ کو ہالینڈ سے آدمی برآمد کرنا پڑا. یعنی یہ مجبوری ہے نا, جو آدمی جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہوگا بہرحال اس سے آپ کام لیں گے. تو سربراہی کا مقام اس سیاست میں مرد کو بھی دیا جا سکتا اور عورت کو بھی. قرآن نے بتایا کہ یہ مرد کو دیا گیا, یعنی خاندان کے اندر جو میاں اور بیوی کا تعلق پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں ظاہر ہے اس سے اسٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے, یعنی وہ خاندان کی ریاست اور ادارہ وجود میں آ جاتا ہے. میاں اور بیوی میں سے کون سربراہ ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ مرد کو ہونا چاہیے. آیت میں اس کے لیے قوامون علی النساء کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. عربی زبان میں کاما کے بعد الا آتا ہے تو اس میں حفاظت, نگرانی, تولیت اور کفالت کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. یعنی خاندان کی سربراہی کے لیے قدیم زمانے سے لے کر دور جدید تک جو کچھ انسان نے تمدن میں ترقی کیا اس کو سامنے رکھیے, تو ایک اس گھر کے اس نظم کی حفاظت کرنے والا چاہیے, عورت کی عصمت کی حفاظت کرنے والا چاہیے, اس کو آفات سے بچانے والا چاہیے, اس پورے نظم کو جو آپ نے قائم کیا اس کا نگران چاہیے, اس کے فیصلے کرنے کے لیے ذمہ دارانہ مقام پر کھڑے ہو کر ذمہ داری اپنے اوپر لینے والا چاہیے. یعنی فیصلہ کرنے کے لیے اگر ذمہ داری لینے کا دائیا اور جذبہ موجود نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اداروں میں بعض اوقات ایسے سربراہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو بیچارے فیصلے نہیں کر پاتے. یعنی بڑی عمدہ ڈسکشن ہوگی, گفتگو ہو رہی, بات فیصلے نہیں کر پاتے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت معمولی چیز نہیں ہوتی. کفالت یعنی ظاہر ہے کہ معاش ہے, کما کے لانا ہے. تو یہ ذمہ داری ایک چیز ہے کہ آپ کسی کے اندر ایک صلاحیت دیکھتے ہیں, دوسری چیز یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حفاظت, نگرانی, تولیت, کفالت, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو سربراہی دی گئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی, جیسے سیدنا عمر نے کہا کہ مجھ پر دجلہ کے کنارے بھوکا مرنے والے کتے کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منصب پر جانے کے بعد آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو جب کوئی ادا کرتا ہے, یعنی ہر ادارے کے اندر جہاں بھی کوئی نظم قائم کیا جائے گا آپ دیکھیں حفاظت, نگرانی, تولیت, کفالت, یہ جو چیزیں ہیں یہی اصل میں مل کے سربراہ بنا دیتی ہیں آدمی کو. جس نے یہ ذمہ داری لے لی وہ سربراہی کرے گا. سربراہی کی حقیقت یہی ہے اور اس میں یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اپنے اس فیصلے کے حق میں قرآن نے دو دلیلیں دی ہیں. استاد امام ان کی وضاحت میں لکھتے ہیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے. مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے جس کی بنا پر وہی سزاوار ہے کہ قوامیت کی ذمہ داری اسی پر ڈالی جائے. یعنی یہ فضیلت کس میدان میں بخشی ہے؟ اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ بہتر صلاحیتیں ہیں اس میں. مثلا محافظت و مدافعت کی جو قوت و صلاحیت یا کمانے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی جو استعداد اور ہمت اس کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس بات کی, یعنی آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو مسئول ٹھہرایا جائے گا اگر آپ معاشی جدوجہد نہیں کرتے. اس لیے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں پڑا ہوا ہوں گھر میں, لیکن جب آپ نے ایک مرد و عورت کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی. اچھا میں نے ابھی آپ سے یہ کہا, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نظم قائم کرتے ہیں تو پھر اس کے آداب کی رعایت سے گریز نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں ایک بڑی نازک بحث ہوتی رہتی ہے عام طور پر کہ فرانس کے تعلیمی اداروں میں وہ ہماری بچیوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس ادارے میں داخلہ نہ لیں, لیکن جب ان کے ادارے میں آپ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پابندی لگا دیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے. یعنی اگر وہ کہیں کہ آپ ہماری سڑک پر نہیں چل سکتے تو یہ انسان کے بنیادی حقوق میں مداخلت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو انارکی کی زندگی بسر کرنی ہے تو آپ ریاست کو نہیں مانتے جنگل میں چلے جائیے. آپ ریاست میں رہیں گے تو نظم بھی ہوگا, قانون بھی ہوگا, قاعدے بھی ہوں گے, سڑکیں بھی ہوں گی, کانسٹیبل بھی ہوں گے, سرخ بتی بھی ہوگی, اس کے نتیجے میں چالان بھی ہوگا. اور اگر آپ نے گھر بسانے کا فیصلہ نہیں کیا تو امام بخاری کی طرح مجرد رہیے, حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح یروشلم کی گلیوں میں پھرتے رہیے، کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر مرد و عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک خاندان کی ریاست وجود میں لا رہے ہیں، تو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سربراہی کس کے پاس ہے. اقول و قولی حاضر.